بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 دسمبر 2014، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ تغابن کی آیات 1-6 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کی یہ ابتدائی 6 آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی. سورہ منافقون کے بعد ہمارا مطالعہ آگے بڑھتے ہوئے اب ہم سورة تغابن اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. کچھ ابتدائی گفتگو پچھلے جمعے کو بھی الحمدللہ کہ ہو گئی تھی، لیکن وہ تبھیلی گفتگو تھی. اب انشاءاللہ باقاعدہ مطالعہ بھی کریں گے. یہ بات واضح ہے، منافقون، سورہ منافقون ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. حق تو ادا ہو نہیں سکتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. نفاق کے بعد اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر بہت سے مسلمان نفاق کا شکار ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بتایا گیا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، تو حقیقت ایمان کیا ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے مظاہر کیا ہیں؟ ایمان، ایک بات تو سب کو معلوم ہے کہ کچھ باتوں کو ماننے کا نام ہے، اور ان باتوں کا تعلق کائنات کے ابدی حقائق سے ہے. لیکن یہ بات میں نے پچھلی دفعہ واضح کی تھی کہ یہ ہم پر ٹھوسی نہیں گئی کہ کچھ باتیں ہیں جو تمہاری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ان کا تعلق حقائق سے ہو یا نہ ہو، بس تم مان لو. تمہاری خیر اس میں ہے کہ ان باتوں کو مان لو، چاہے تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، اور اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، بھول جاؤ، بس مان لو. یہ نہیں ہے ایمان، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے کائنات کے جو ابدی حقائق ہیں، جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں، انہی کی خبر نبی دیتا ہے، انہی کی تفصیلات نبی بیان کرتا ہے، اور وہ 100% حق ہوتی ہیں. چنانچہ ان کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس حق بات کو تسلیم کرو. تمام نبی اور رسول یہی پیغام لے کر آئے تھے، اور ان ابدی حقائق تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے. جو فیکلٹیز ہمارے پاس ہیں ان میں سے کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں، ابھی میں ذکر کروں گا. ایک تو حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ تو ان کی تو آپ کو معلوم ہے کہ محدودیت بہت زیادہ ہے، کچھ فاصلے سے کسی چیز کو آپ کچھ سمجھنے ہیں وہ کچھ اور ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ماننے پڑتی ہیں کہ ہیں، لیکن ہمارے حواس جو ہیں ان کا ادراک نہیں کر رہے. الیکٹرک کرنٹ بھی کوئی چیز ہے، ہاں وہ کرنٹ لگے گا تو پتہ لگے گا، لیکن اس سے پہلے بے شمار چیزیں ہیں. ماننا پڑتا ہے کہ کچھ ان سین چیزیں بھی ہیں، کچھ تجربے سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو ابدی اصل سوالات ہیں اس کائنات سے متعلق، اس کا آغاز کیا ہے، خود بخود بن گئی ہے یا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ مظاہر فطرت ان کی اصل حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے یا یہ بس خود رو جھاڑیاں جیسے ہوتی ہیں ایسے انسان بھی اگ گئے ہیں زمین کے اوپر. اگرچہ جب ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خود رو جھاڑیاں بھی خود نہیں ہوگی، ایک تنکا بھی مقصد نہیں ہے جب انسان غور کرے اور صحیح لائن پر غور کرے تو. لیکن عام آدمی کے لیے یہ سب سے بڑے کوشچن ہے، پھر موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، کیا انسان جو ہے بس وہ یہ تو نظر آ گیا کہ اشرف المخلوقات ہے زمین کے اوپر، اور جو بھی مخلوق ہے اس سب میں انسان کو برتری حاصل ہے، لیکن کیا انسان جو ہے بس اس کی زندگی کی یہی حقیقت ہے؟ کوئی جوانی میں ہی چلتا اللہ نے اٹھا لیا، کوئی بچپن میں اٹھا لیا، کوئی اپنے یوں کہنا چاہیے کہ ایک تعلیم مکمل کر کے اور اب کاروبار حیات کے اندر شریک ہوا تھا اور اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہاں گیا یہ شخص، کیا ہوا، یہ کل حیات ہے، یہی مانویت ہے انسان کی. سینکڑوں سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کا اصل جواب، حقیقی جواب اور انسان کو پھر مطمئن کرنے والا جواب بھی وہ یہ ہے، وہ نبی دیتا. البتہ بعض اوقات نبی کے پیروکار الٹی سیدھی باتیں ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کی تعلیمات لے کر آئے تھے لیکن بعد میں وہ پال نامی شخص جسے وہ سینٹ پال کہتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان پال تھا، جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین توحید اسے تسلیس میں بدل دیا. جو کائنات کے حقائق نبی بتا رہا ہوتا ہے دل گواہی دیتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے جو اس دین کا حلیہ بگاڑا اور توحید کو ٹرینیٹی کے اندر تبدیل کر دیا، تسلیس کے اندر، یہ اصل میں ایک نہیں ہے، تین ہیں الوہیت کے اندر شریک، اللہ ہے، روح القدس ہے اور جیزس ہے، اور ایک تسلیس اور بنائی تھی، گاڈ دا فادر، میری دا مدر، اینڈ جیزس دا سن. اب یہ تسلیس کا جو عقیدہ ہے، انسان کی فطرت میں توحید ہے، وہ توحید کو جانتا ہے، اب یہ زبردستی منوایا گیا، پھر کہا کہ ہاں توحید تینوں مل کر ایک ہوتے ہیں، ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے، اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، اس عقیدے کو ٹھونسا گیا اور جبر کیا گیا اور کہا کہ یہ مانو، اس کو کہتے ہیں ڈاگما، اسی لیے اس کو پھر ڈاگما کہا گیا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو زبردستی مسلط کی گئی ہے عقل اور فطرت کے اندر، تو اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ ہے ڈاگما. یہ بعد میں نبیوں کے دین کو جب مس کیا گیا تو اس نے ایمان نے ڈاگمے کی شکل اختیار کر لی، اور آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصل میں ایمانی حقائق سب ڈاگما ہی ہوتے ہیں، ان پر انسان غور ہی نہیں کرنے کے لیے تیار، مذہب کو اس نے ویسے ہی زندگی سے بالکل الگ کر دیا ہے، کاٹ کے پھینک دیا ہے، یہ آج کی دجالی تہذیب ہے، اور یہ سارا فساد اسی عیسائیوں کے اس تصور ابنیت مسیح کا اور ٹرینیٹی کا ہے سورہ کہف کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے. انہوں نے جو ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا اور پھر توحید کو شرک میں بدلا ہے تثلیث میں، یہ سب اس کے شاخسانے ہیں جو آج دجالی تہذیب ہے. بہرحال یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت، تو یہ ہے ابدی حقائق کا نام ہے. اور انسان جب سوچتا ہے تو وہ لازماً ان دو تین نتائج تک پہنچتا ہے. پوری کائنات کو ایک ہی انتظام ہے پیچھے، اتنی ہم آہنگی ہے، اتنی ہارمنی ہے. جتنا انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا اس کا یقین گہرا ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی اس تھاٹ پروسیس کے آگے خود ہی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی. اس نے یہ طے کر لیا ہے، یہ اس عیسائیت کے تجربے کے نتیجے میں مذہب سے اتنی مغایرت اور بودھ پیدا ہو گیا ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے وہاں پر، اس لیے کہ اس زبردستی اس عقیدے کو ٹھوسا جاتا تھا، ظلم کیے جاتے تھے اور فلسفے پر سائنس پر پابندی تھی. اس کو اسلام سے کنٹراسٹ دیکھیے، آج دنیا میں مانا جاتا ہے 1001 ایجادات مسلمانوں نے کی ہیں اور آج نہیں ہوئے، کئی سو سال پہلے کی ہیں، جو آج کی ساری جو مادی ترقی ہے اور سائنسی ترقی ہے اس کی بنیاد ہے. اسلام پروموٹ کرتا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو، لیکن وہاں پر آ کے انہوں نے سائنس اور فلسفے پر پابندی لگا دی، اس لیے کہ جو باتیں وہ منواتے تھے وہ کسی بھی پیمانے پر پوری نہیں اترتی تھی، زبردستی مانو. تو بہرحال یہ ہے کہ جب انسان غور کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے، اور جتنا زیادہ اس کے علم میں آئے گا کائنات کی وسعت، اتنا ہی اللہ کا احساس بڑھے گا کہ کتنی عظمت والی ہستی ہے. چنانچہ ہارمنی ہے، یک رنگی ہے، ایک کنٹرول ہے، ایک مائنڈ ہے. فلسفہ میں کہتے ہیں ایک مائنڈ، ایک ہی ذہن کا حرف فرمائے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، ایک سے زیادہ اگر معبود ہوتے، صاحب اختیار ہوتے، تو پھر تو فساد ہو جاتا. اذن لذہب کل الہ بما خلق، ایک سے زیادہ جو ہیں خالق ہوتے اپنی اپنی مخلوق کو لے کر وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے، پھر تو اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں. ہاں انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا، وہ ساری جنگیں کر رہا ہے، باقی ساری کائنات اللہ کے حکم کے پوری طرح تابع ہے. بیدہ الملک، اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے، پتا تک نہیں ہل سکتا. ہاں جہاں اللہ نے ہمیں خود اختیار دے دیا، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اختیار ہم نے خود نہیں لیا، یہ کوئی ہماری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن انسان کی غفلت ہے، نااہلی ہے، حماقت ہے کہ وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. چنانچہ ایک بات یہ واضح ہو گئی، دوسرا جتنا غور کریں گے اتنا یہ کہ اس رب کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی صناعی، اس کے صفات کاملہ، وہ ہستی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو پورے کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے. اسے کہتے ہیں تسبیح ہے باری تعالی. ہر شخص سوچنے والا لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا اگر اس کی سوچ جو ہے وہ سٹریٹ لائن میں ہے، سوچ کے اندر بنیاد میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، لازمن پہنچے گا. اور پھر اس کائنات میں جو حسن ہے، جو خوبی ہے، جو رانائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذات سب کا سر چشمہ وہی ہے، کل شکر کے لائق وہ ایک ہی ہستی ہے. جب کوئی شریک ہی نہیں اختیار میں، سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کائنات میں اور سب کا خالق و مالک وہ ہے، تو جو خوبی اور بھلائی ہے وہ تو اسی کی طرف سے جنریٹ ہوئی، وہی تو منبع ہے، وہی سورس ہے. اس کو کہیں گے حمد. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح نصف المیزان. جو شخص اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ ذات ہر عیب ہر نقص سے پاک ایک ذات کامل ہے، یہ تسبیح ہے اور یہ گویا کہ معرفت اللہ کی معرفت آدھی ہو گئی، میزان معرفت آدھی بھر گئی. والحمدللہ تمدہو، اور مزید غور و فکر اور اسی کا ایک لازمی نتیجہ، جو خوبی جو رانائی جو حسن جو بھلائی نظر آتی ہے وہ سب کے سب اس کا منبع اور سچشمہ وہی ایک ذات، یہ حمد ہے. لائق حمد صرف وہ ہے، شکر کے لائق صرف وہ ہے. یہ سورج کی اگر تمازت سے فصلیں پکتی ہیں تو شکریہ کے جو ہے مستحق سورج نہیں ہے، وہ رب ہے جس نے اسے اس کام میں لگایا ہے، جو اس کا خالق ہے. لیکن جب انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ سورج کو ہی دیوتا سمجھ کر کہ یہ نہ ہو تو پھر ہماری فصلیں نہیں پکیں گی، کھائیں گے کہاں سے، سب اسے پوج رہے ہیں. ستاروں کو پوجا جا رہا ہے، کواکب کو پوجا جا رہا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں توحید ہے. اور وہ جب صحیح طریقے سے غور کرے گا اور فطرت کے اشاروں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا تو لازماً توحید تک پہنچے گا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی. پھر نبی جب خبر دیتا ہے کہ ہاں وہ اللہ ہے اور اس کے یہ صفات ہیں اور اس کا یہ پیغام ہے، تو ایسا شخص لپک کر قبول کرتا ہے کہ یہی تو حق ہے. یہ ہے اصل میں ایمان. اسی لیے وہ حدیث پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، میں نے اس بات کو اس حدیث کے لیے بھی دوبارہ ریپیٹ کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور ایک روایت میں فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے اپنی پہچان کروا رکھی ہے عہد الست کی شکل میں. الست بربکم قالوا بلا، تمام انسانوں کو اکٹھا کیا گیا اب ان کی ارواح کی شکل میں، جب اس ارواح تو بہت پہلے پیدا ہو گئی تھی، بہرحال اللہ نے ان سے عہد لے لیا تھا بہت پہلے، اور اپنی پہچان کہ میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، رب ہوں، آقا ہوں، یہ پہچان کروا دی گئی تھی. اور انسان جانتا ہے اللہ کو، بلکہ اس کی ایک محبت کی ابھی ایک دیا انسان کے باطن میں روشن. تو کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اس فطرت کو لے کر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اس فطرت کے ساتھ، اور وہی فطرت ہے جو اسلام جو بتا رہا ہے، وہی تعلیمات اس کی فطرت کا حصہ ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی بنا لیں، نصرانی بنا لیں، یہودی بنا لیں. اب اس کی تربیت خاص انداز سے کرتے ہیں، ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے. اندر سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اندر توحید ہے ہر انسان کے اندر. وہ ڈیوائن اسپارک جو ہے جسے اقبال کہتے ہیں کہ ہے ذوق تجلی بھی صحیح خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. انسان کا وصف وہی تو ہے جو اضافی طور پر اس میں ونفقت فیہ من روحی، یہ اسی کا اثر ہے جو انسان کے اندر یہ فطرت ہے اور نیکی اور خیر کا جذبہ. ایک طرف حیوانیت اور درندگی ہے تو دوسری طرف نیکی اور خیر کا جذبہ ہے. انسان دونوں کا ملغوبہ ہے، حیوان بھی ہے اور دوسری طرف فرشتوں سے اوپر بھی ہے. تو وہ ہے اصل ایمان، ان حقائق کو ماننے کا. اور فطرت گواہی دیتی ہے کہ رسول نبی جو بتا رہے ہیں واقعتاً یہ وہ ہے جواب اس سارے سوالات کا اور سارے مسائل کا جو اپیل کرتا ہے اور جس پر دل ٹھکتا ہے، یہی بات حقیقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، دیکھیے وہی تسبیح آ گئی. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، وہ اپنی زبان سے ہر شے پکار رہی ہے کہ میرا خالق، میرا صانع، میرا موجد. وہ ایک ذات کمال ہے، کامل ہے. سورہ ملک میں فرمایا نا، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا رحمان کی اس خلقت کے اندر جو اس نے سب ساری کائنات بنائی ہے تم کوئی دیکھتے ہو کوئی اونچ نیچ کسی قسم کی، کوئی کمی؟ فرج البصر هل ترى من فطور، ذرا نظر ڈال کے دیکھو ہے تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے اس کائنات میں؟ تم مرجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ. ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر ہار کر واپس لوٹ آئے گی. تم اس کائنات کے اندر اس کی تخلیق، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رکھنا نہیں نکال سکتے، نشاندہی نہیں کر سکتے، انگلی نہیں رکھی جا سکتی. تو وہ ہے ثابت کیا ہوا کہ اس کا جو خالق ہے اور جو صانع ہے وہ ہے ذات کامل. یہ ہے تسبیح. لیکن تسبیح کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی آئی ہے، کیونکہ پھر اس آیت سورت کا آغاز ہو رہا ہے کہ ایک یہ تسبیح ہے حالی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اپنے حال سے ہر شے گواہی دے رہی ہے. ایک تسبیح قولی بھی ہے، اور قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ ہم نے ہر شے کو کوئی نہ کوئی نطق عطا کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول نہ ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. اپنے اپنا نطق ہے، اپنا اپنا انداز ہے. ہاں، جس انسان کو اختیار دیا گیا وہ اکڑ کے فرعون بن جاتا ہے، لیکن اس کا جسم کا ایک ایک سیل اللہ کے احکام کے تابع ہے، ایک ایک سیل، وہ اس پہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. لہ الملک و لہ الحمد، حکومت بھی اس کی ہے اور تمام تعریف بھی اسی کے لیے ہے. حکومت کا اختیار بھی اس کا ہے، یہ کائنات اس کی مخلوق ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، لہذا اسی کو حق ہے کہ وہ اس پر اس کا اختیار ہو اور اس کا اقتدار ہو. اور عملاً بھی حکومت اس کی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور عملاً بھی اسی کی تعریف میں ہر پتہ پتہ مشغول ہے. وہو علی کل شئ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے ان کی صفات جو آیاں ہیں ہر طرف. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. انسانوں کا خالق بھی وہ ہے، وہ تو اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. اس نے تم سب کو پیدا کیا. فمنکم کافرون ومنکم مومن، یہ بڑا عجیب انداز ہے. تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں، منکر ہیں، وہ اپنے خالق اور مالک کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وَمِنْكُمْ مومن، اور تم میں سے کچھ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے. یہ عجیب بات ہے، پیدا سب کو اسی نے کیا ہے، لیکن یہاں فرق ہے انسانوں میں. واللہ بما تعملون بصیر، یہ جو دو قومی نظریے کی بات آتی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم ہندو کے ساتھ ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک الگ خطہ زمین چاہیے، تو پھر یہ آیت بھی کوٹ کی جاتی تھی اس زمانے میں، اور غالباً قائد اعظم نے بھی اس کو، کسی نے انہیں یہ بتایا ہے اور انہوں نے اس کو ایک موقع پر بیان کیا کہ دو قومی نظریہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے. تو فرمایا کہ اس خطے میں جب ایک بھی مسلمان آ گیا تو پھر دو قومی نظریے ہو گئے، ایک مسلمان اور دوسرا کافر. یہ ہے دو قومی نظریہ، ایک اپنے رب پر ایمان رکھنے والا اور ایک اپنے رب کا انکار کرنے والا جو منکر ہے اپنے رب کا. دنیا میں اصل میں یہ دو ہی ہیں، رب کو ماننے والے اور رب کا انکار کرنے والے حقیقت کے اعتبار سے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پیدا تو ان سب کو اللہ نے کیا لیکن کچھ ہیں جو انکار کرتے ہیں، منکر. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس کی اور تشریح دوسرے مقامات سے کیا ہے کہ اصل میں انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور اسے کھلی آپشن دے دی گئی، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو اللہ کے شکر گزار بن کر رہو اور چاہے کھلے کھلا کفر کرو، انکار کرو، ناقدری کرو، ناشکری کرو. یہ اختیار تمہارے پاس ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ یہ اختیار تو تم استعمال کرو گے، ان دونوں کے نتائج بڑے مختلف ہوں گے. یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے اصل زندگی کا. اس میں تمہیں آپشن ہے، لیکن جو اصل زندگی ہے ابدی زندگی، اس کے اندر دو نتائج نکلیں گے. جنہوں نے اپنے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا انکار کر دیا، بلکہ اللہ کو گالیاں دیتے رہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے، دنیا میں تو ٹھیک ٹھاک رہے وہ بظاہر، شاید دنیاوی اعتبار سے انہوں نے خوب کمایا بھی ہو اور ایک دنیا انہیں سر آنکھوں پر بھی بٹھاتی ہو، لیکن یہ تو عارضی ہے. اس کے بعد پہنچنا تو اللہ کی عدالت میں ہے، وہاں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور وہ اصل زندگی ہے. وہاں جو انجام ہوگا وہ ابھی سے سن لو، پھر نہ کہنا. ہر نبی اور رسول تفصیل سے بتاتا آیا ہے کہ اگر ناشکری کری کی، کفران نعمت کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، تو نتیجہ بہت خوفناک. ہاں یہاں اختیار ہے، اور جو ان حقائق کو مان کر اپنے رب کے واقعی بندے بن کر رہیں گے، ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں اور وہ اجر و ثواب ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور تا ابد ہے. لہذا وہ دیکھ رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ سب کو اختیار دے دیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. واللہ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. خلق السماوات والارض بالحق، یہ آسمان اور زمین جو پیدا کیے ہیں اس نے، یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. یہ ایک باب مقصد تخلیق ہے، انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اسی مقصد کے حوالے سے پھر اس کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، ان ٹارگٹس کے حوالے سے پھر وہاں پر اجر و ثواب بھی ہے اور سزا بھی ہے. وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی ہے، تمہارے خد و خال بنائے ہیں، اور کیا ہی عمدہ بنائے ہیں تمہارے خد و خال، تمہاری صورت کشی. تم خود بہت ناز کرتے ہو کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے اوپر ہے، کیا کیا صلاحیتیں انسان کو دی ہیں. فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہاری صورت گری کی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور یہ دنیا جو ہے یہ بس فانی ہے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے کچھ یہ اٹھنا نہیں ہے، یہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، جس کا داو لگتا ہے وہ یہاں دنیا میں مزے اڑائے، دوسروں کا استحصال کرے، ایکسپلائٹیشن کرے، اپنے مزے لوٹے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی میزان نصب نہیں کی جائے گی، کوئی مکافات عمل نہیں ہوگا. اس خیال ذہن سے نکال دو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہاں آپشن نہیں ہوگا. یہاں تو تم اپنے آپشن سے بھی تو اپنی زندگی ختم کر سکتے ہو، وہاں نہیں کر سکتے. اس حیات کا منقطع کرنے کا تمہیں آپشن اللہ نے دیے رکھا ہے، اس کو نہیں دیا، اس کے حوالے سے کوئی آپشن نہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، دیکھیے یہ آیات، ان کے اندر اصل جو مضمون ہے وہ ایمان باللہ، اللہ کا مقام و مرتبہ، لیکن ذیل میں آخرت کے اشارے بھی اس کے ساتھ ہی گندے ہوئے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اب یہ صفت علم، اس سے پہلے ایک بہت اہم صفت کا ذکر آ گیا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہو علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. یہ قدرت کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، کس شخص کے رسائی میں کیا ہے، کس کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور دنیا میں تو اصول جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا اصول آج سب سے مہذب دنیا میں بھی اصل اصول یہی چل رہا ہے. تو یہاں اختیار، اقتدار، تو جان لو کہ اعلی کل شیء قدیر وہ ہستی ہر چیز پر قادر وہ ہے. اور دوسری صفت بہت اہم علم. اگر اس نے حساب لینا ہے, وزن اعمال ہے, جزا و سزا ہے, احتساب ہے, تو پھر علم بھی کامل ہونا چاہیے ورنہ عدل نہیں ہوگا. عدل و انصاف کے لیے لازم ہے کہ علم جو ہے وہ ہر ڈائمنشن سے کامل ہو. اب صفت علم کے حوالے سے دیکھیے کون کون سی ڈائمنشن یہاں آ رہی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آگے چلیے, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو. چھپا کر جو عمل کیا ہے وہ بھی جانتا ہے, علانیہ کرتے ہو وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے, دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن جو بھی عمل تم کر رہے ہو مخفی نہیں ہے اس سے. یہ دوسری ڈائمنشن آ گئی. اب تیسری آ رہی ہے جو آخری ہائیسٹ, واللہ علیم بذات الصدور, جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اللہ ان سب باتوں سے بھی باخبر ہے. تمہاری نیت, تمہارے عزائم, تمہاری امنگیں, تمہارے ارادے, تمہاری سوچ, ہر شے سے واقف. یہ ہے صفت علم کا جو ہے درجہ کمال, ہر پہلو سے احاطہ کر لیا اس نے. اسی لیے وہو بکل شئین علیم قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے, وہ ہر چیز سے باخبر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ہر چیز سے باخبر ہونا, اور ایک یہ کہ اس علم کی یہ گہرائی کہ انسان کے دل کے اندر, اس کے دل باطن کے اندر جو ارادے ہیں, جو عزائم ہیں, جو امنگیں ہیں, جو آرزوئیں ہیں, ان سب سے بھی واقف ہے. یہ ہے کامل احاطہ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. اب اس کے بعد ایمان بالرسالت کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ پہلی چار آیات اصلاً ایمان باللہ سے متعلق تھی. اصل ایمان اللہ پر ایمان جڑ کی بات. اللہ کو نہیں پہچانا تو ساری کائنات اندھیر ہی اندھیر ہے, پھر آنکھیں بند کر کے بس ٹھیک ہے, بابر بیش یہ دنیا ہی جو کچھ ہے اس میں مزے لوٹ لو بس. حقائق سے انسان بالکل بیگانہ. ہاں اگر اللہ کو پہچان لیا, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے اعتبار سے پھر رسولوں کا بھی آئے گا ذکر, اور ان کی تعلیمات بھی آئیں گی. اب ہر چیز روشن ہے, ہر سوال کا جواب موجود ہے. کیوں تخلیق کیا گیا, کیوں بھیجا گیا؟ آزمائش کے لیے. موت پر خاتمہ نہیں ہے, دوبارہ زندگی ہے, پھر اللہ کے حضور حاضری, اور پھر اصل زندگی بھی وہ ہے. یہ تو امتحان گاہ تھی, یہ تو ایگزامینیشن ہال میں تھے, یہ منکشف ہوگا. آج اس ایگزامینیشن ہال کو ہی ہم کل زندگی اور کل جو ہے وہ اثاثہ سمجھے بیٹھے ہیں. یہ ہیں ابتدائی چار آیات جن میں توحید کا بیان ہے, اللہ کا بیان ہے. اگلی دو آیات میں رسالت کا ذکر ہے, اس کا صرف ترجمہ بھی کروں گا. الم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل, کیا تم تک نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی کہ جو پہلے گزرے ہیں, جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم, تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا, اس کا وباد ان پر آ کر رہا. سابقہ وہ قومیں جن کی طرف رسول اور نبی بھیجے گئے تھے. چونکہ یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں قرآن مجید کی, اس کو سب سے پہلے اس کے جو مخاطب تھے, جن کو ایڈریس کیا گیا تھا, وہ بنو اسماعیل تھے, عرب کے لوگ. اور عرب کے لوگ اگرچہ ان کے ہاں تو 2500 سال سے کوئی نبی رسول نہیں آیا, لیکن انہیں پتا تو تھا یہ قوم عاد کے مسکن ہیں, اور یہ قوم ثمود کے مساکن ہیں, یہ قوم لوط کے مساکن ہیں, ان کے پاس فلاں رسول آئے تھے اور ان کا جو ہے جو انکار کیا تو ان کا یہ حشر ہوا, یہ قوم ہلاک کی گئی, فلاں قوم ہلاک کی گئی. وہ جانتے تھے, ان کا جو تجارتی روٹ تھا جو شام کی طرف جاتے تھے, تو اس کے اندر قوم ثمود کے مسکن آتے تھے, قوم لوط کے مساکن آتے تھے, کھنڈرات جو ہیں ان سے گزرتے تھے. تو کیا تمہیں پہنچی نہیں ہے؟ ان لوگوں کی خبریں جو تم سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا، نبی کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، فذاقوا وبال امرهم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اور یہ مزہ کون سا، یہ دنیا میں عذاب ہلاکت آیا، پوری پوری قومیں نیست و نابود کر دی گئی، جڑ کاٹ دی گئی، لا یرا الا مساکنہم، کھنڈرات ہیں، مساکن ہیں، مکین نہیں ہیں، کوئی ذی نفس ان میں موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا، اور یہ کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں ہوا، چھ قوموں کا ذکر بار بار قرآن کر رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کے لیے اصل میں تو دردناک عذاب ہے جو منتظر ہے ان کا، اس کفر کی سزا، جب رسول آ جاتا ہے اور رسول دعوت دیتا ہے تو اب قوم پر اتمام حجت پوری ہو جاتی ہے، اب بھی قوم نہ مانے، رسول کا کردار، اس کی عظمت، اس نے ساری زندگی اسی قوم میں گزاری ہے، اس کے اعلی اخلاق، اور پھر اس کی باتیں، پھر اس نے جو محنت کی ہے، جو قوم تک بات حق کو بات پہنچانے کے لیے 950 برس حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لہذا جب اتمام حجت ہو گیا اب یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، دنیا میں ختم کر دیا جائے، پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے، اصل عذاب وہ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا میں تو ہر شخص نے مرنا ہی تھا کسی نہ کسی موقع پر، لیکن جب اکٹھی پوری پوری قوم مرتی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ایک عبرت کا معاملہ بھی بنتا ہے، تو کیا تم نے اس سے عبرت نہیں پکڑی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے تو تھے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، وہ تعلیمات جو فطرت کو اپیل کرتی تھی کہ ہاں یہی حق ہے، فقالوا ابشر يهدوننا، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور بہانہ کیا بنایا کہ کیا ایک بشر، ایک ہمارے جیسا انسان وہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں ہدایت دے گا، یہ ہم نہیں مانتے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ٹھیک ہے اس کا کردار بہت اچھا ہے، جو باتیں کر رہا ہے فطرت کو اپیل کر رہی ہیں، اس کا جو ہے اس کے اخلاق بھی بہت بلند ہیں، لیکن بہرحال یہ ہم جیسا انسان ہے، اب یہ ایک بہانہ ہے نہ ماننے کا، کوئی فرشتہ اترتا ہوئے نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، چنانچہ پچھلی قوموں کو اس طرح کے معجزات بھی دیے گئے لیکن معجزات کو دیکھ کر بھی کوئی قوم ایمان نہیں لائی، اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حقیقت واضح نہیں ہو رہی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے انکار کرنا ہی کرنا ہے، کوئی بہانہ چاہیے، تو یہ سب سے بڑا بہانہ، ابشر یهدوننا، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم پر وہی نازل ہو یا آسمان سے فرشتے اترتے نظر آئیں یا کتاب بھی انہوں اپنے ساتھ میں لے کر آئیں، فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، وتولوا، اور اعراض کیا، روگردانی کی، واستغنى الله، اللہ نے بھی ان کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا، جاؤ دفاع ہو، رسول آ رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، ان کی ہدایت کے لیے اتنا کچھ سامان کیا جا رہا ہے، رسول دھکے کھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ان ایزائیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، ساری زندگی دعوت دے رہے ہیں، اور قوم جو ہے وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہی، تو بالآخر واستغنى الله، اللہ نے بھی ان کے ساتھ بے رخی اختیار کی، واللہ غنی حمید، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا یا اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے، ہاں تمہیں بہت فرق پڑے گا، اپنی فکر کرو، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، حمید ہے، اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے، کوئی ناشکری بھی کر رہا ہو لیکن اس کے بھی جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ پھر بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں، حمد تو آپ سے آپ اس کی ہو رہی ہے، انشاءاللہ بقیہ سورت کا مطالعہ آگے کریں جاری رکھیں گے. اس کے بعد ہے ایمان بالآخرت کا ذکر جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا, اور اس وقت تو اس ہفتے کا تو سب سے زیادہ چونکا دینے والا بلکہ روح فرسا اور لرزا دینے والا واقعہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پشاور میں ہوا ہے باغی شر پسندوں کے ہاتھوں. کتنی جانیں گئی ہیں, معصوم بچے 132 یا اس سے بھی شاید کوئی زیادہ نہ ہو, سٹاف کے بھی ممبرز خواتین. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک قیامت صغرا تھی جس سے اہل پشاور دو چار ہوئے ہیں, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس ہولناک واقعے نے صرف اہل پشاور کو نہیں پورے پاکستان بلکہ اس سے آگے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا اور شدید رنج اور صدمے سے دوچار کیا. چنانچہ ہر درد مند اور باشعور پاکستانی نے شدید ترین انداز میں اس کی مذمت کی ہے. چونکہ دو دن پہلے کا واقعہ ہے تو میری طرف سے بھی جو بیان گیا تھا اخبارات کو اس میں یہی بات تھی کہ سکول کے بچوں کا قتل عام کرنے والے اسلام اور انسانیت کے دشمن نے, اور پشاور کے ایک سکول میں دہشت گردوں کی وحشیانہ کاروائی بہیمیت اور درندگی کا بدترین مظاہرہ. اس میں یہ بات بھی ہم نے لکھی تھی کہ اس میں بیرونی خفیہ ایجنسیوں کے اعلی کار بھی اس دہشت گردی میں ملوث ہو سکتے ہیں. یہ تو ساری چیزیں ہم حکومت کو دیکھنی چاہیے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بیرونی جو اعلی کار ہیں ان کے لیے ہم نے اس ملک کو جو ہے کھلی چراگاہ بنا دیا تھا, اور سی آئی اے سمیت جو بھی دنیا بھر کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں خفیہ ایجنسیاں والی, سی آئی اے ہو, را ہو, موساد ہو, خاد ہو, سب کو مواقع دیے گئے تھے یہاں پر, اور وہ ریمنڈ ڈیوس جیسے بھی دندناتے پھرتے رہے جن کا کسی کو شعور بھی نہیں تھا. اب بھی 6000 ایسے موجود ہیں ایک سکہ راوی کے مطابق. ریمنڈ ڈیوس جیسے 6000 ابھی بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں جو دندنا رہے ہیں. یہ سارے اپنی جگہ, لیکن بہرحال جو بھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ملوث ہوں. بہرحال یہ بہت عظیم سانحہ تھا, اور اس کے ملزمان اور پس پشت جو اس کی پشتی باندھ ہیں ان کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے. یہ مختصر تھا میرا وہ جو بیان اس وقت بھی آیا تھا, تو اسی کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ایک بالکل فطری امر ہے اس صورت کی, یعنی اس وقت جو رنج اور غم اور جو کیفیات ہیں, یہ جو بربریت کی گئی ہے جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسلام تو امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے, اگر اسلام کے نام پر ہو رہا ہے تو یہ اور بڑا جرم ہے کوئی شک نہیں. اسلام کی روح سے کسی کافر اور مشرک کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے حربی کافر کے, یہ بھی سمجھ لیجیے, اور خاص طور پر اگر اسلامی ریاست کی حدود میں کوئی جو ہے کافر رہ رہے ہیں غیر مسلم, ان کے تو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ایسے ہی کی جائے گی جیسے ایک مسلمان شہری. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. ہاں حربی کافر جو باقاعدہ آپ کے ساتھ دو بدو جنگ کے اندر شریک ہے اس کو مارنے کی اجازت ہے, اس کو تو قتل کیا جائے گا, ظاہر ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کرے گا. تو جو حرب ہے بیٹل فیلڈ کے اندر جو ہے صرف ان کافروں اور مشرکوں کو جو ہے قتل کرنے کی اجازت ہے, لہذا اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. میں اس میں ایک چیز کا مزید اضافہ کروں گا کہ کوئی بھی صحیح دماغ مسلمان بلکہ انسان ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا. یا تو وہ انسان کے روپ میں درندہ اور بھیڑیا ہے, یا پھر وہ کسی بھی سبب سے عقل و شعور سے بیگانہ ہو چکا ہے اور شدید درجے کے پاگل پن کا شکار ہے. اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں دو اسباب ہو سکتے ہیں, یا وہ بھیڑیے سے بدتر ہے درندہ ہے اس کی مست ہو چکی ہے اس کی فطرت, یا کسی وجہ سے وہ ایک شدید رد عمل کے شکار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور شدید پاگل پن کا شکار ہے, اب وہ کچھ بھی کر سکتا. اس لیے کہ انسانی نفسیات ہے کہ جب کسی بے گناہ انسان یا طبقے پر ناجائز ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو وہ نارمل نہیں رہتا, انتقام کی آگ میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، اور وہ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور وہ حرکتیں کر گزرتے ہیں جو درندے بھی جو ہیں وہ شرمائیں۔ یہ اس ایک حقیقت ہے جس کو نظر انداز کرنا حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا، اور اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے صفاقی کیا ہوتی ہے؟ عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا جھوٹے الزامات لگا کر، فیبریکیٹڈ الزامات لگا کر، اور لاکھوں آدمی وہاں پر جو مرے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ عدل و انصاف آج دنیا جتنی ایک طرف مادی اعتبار سے ترقی کر رہی ہے اتنا ہی عدل و انصاف کے جو ہے وہ پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ ظلم اور بربریت ہر طرف، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو اصل ضرورت تو اس کی تھی، اور مسلمانوں کے پاس وہ ہے پیغام ساری دنیا کے لیے امن کا، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ جو طبقات بھی بے گناہ انسانوں پر ناروا ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں وہ سب انسانیت کے دشمن ہیں اور سب قابل مذمت ہیں۔ جو بھی بے گناہ انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں اور سب قابل مذمت ہیں۔ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد سے ہمارا ملک مسلسل خانہ جنگی اور اندرون ملک دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا، مسلسل یہ کیفیت جاری ہے۔ حالانکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، یہاں یہ تو نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر آدھے کافر ہیں آدھے مسلمان ہیں، اور یا آدھے مسلمان ہیں اور آدھے صلیبی ہیں اور ان کی جنگ ہو رہی ہے۔ 95% تو مسلمان ہیں، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی کی جو ہے وہ حکمرانی ہوگی۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے تو مسلمانوں کے وعدے کچھ اور تھے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، دنیا میں بھی باعزت اور سربلند تم ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے، اور اگر تم اللہ کے دین کو قائم کرتے ہو اور دین قائم ہوگا تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مسلمانوں کو اگر استخلاف مل گیا، ان کو حکومت مل گئی، تو اللہ اس کے نتیجے میں ان کے دین کو متمکن کرے گا، قائم کرے گا، اور خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ ہم کل کسی زمانے میں امن میں تھے اور اب بدترین خوف کی حالت میں، دہشت گردی کا ہر طرف ڈیرا ہے، اور یہ واقعہ آدمی دماغ گھوم جاتا ہے کس درجے کی بہیمیت۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ بے بس ہو گیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں؟ ہمارے ملک کی حالت ہی نہیں سدھر رہی۔ میں نے یہ انداز جو ہے اقبال سے لیا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ رخت سوزے سی نوئے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد۔ تاتاریوں کے اور کردوں کے دلوں سے وہ سوز، وہ جذبہ، وہ ایمانی جذبہ کہاں چلا گیا؟ کیا مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا؟ تو میں اسی پیرائے میں کہہ رہا ہوں، کیا اللہ بے بس ہو گیا ہے؟ یا ہم تو اسلامی حکومت ہیں، ہم تو حق پر ہیں، اور پھر سارا ستم ہمارے اوپر ٹوٹ رہا ہے، سارا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ظالم ہم خود ہیں، ہمیں اللہ نے اتنا موقع دیا، اس ملک میں ہم نے اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، سودی نظام قائم کر رکھا ہے، اللہ سے اور رسول سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے وفاداروں کو چھوڑ کر جو کھلے اللہ کے دشمن ہیں ان کے صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرنٹ لائن اڈائی بنتے ہیں، اور اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے کر طاغوتی قوتوں کا، اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری مدد سے یہ کام ہوا۔ یہ اللہ کے غیرت کو للکارنے والی حرکتیں تو ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم چاہیں کہ یہاں خیر ہو، امن ہو، آشتی ہو، سلامتی ہو۔ تو سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. یا تو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اب قدرت ختم ہو گئی ہے اور اب یہ جو بھی امریکہ ہے اور اس وقت کی قوتیں ہیں وہ انہی کا اب کائنات کے اندر غلبہ ہے, لہٰذا ہم بھی بے بس ہیں, پھر ہم بھی انہی کا ساتھ دیں گے ہر معاملے میں, ہمارے کوئی اصول نہیں ہے. اللہ نے کل کامل دین ہمیں نہیں عطا کیا, وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لیے. آج تک قانون کون سے چلے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, 1857 کے بعد انگریز نے جو قانون بنائے تھے وہ 1893 میں وہ اس ملک کے اندر چل رہے ہیں. پروسیجر لاز جو ہیں, جوڈیشل پروسیجر اور لاز وہ چل رہے ہیں کہ جو 1935 کا برٹش ایکٹ تھا. ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, قانون ہی نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کب تک دھوکہ دیں گے ہم؟ اصل میں ہم خود دھوکے میں آئے ہوئے, آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. شاید ایسے واقعات سے ہی ہم سوچنے پر مجبور ہوں اور ہماری آنکھیں کھلیں اور پھر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اگر ہم اللہ کے وفادار ہوں گے, ورنہ اس قسم کے سانحے جو ہیں وہ کیسے رک سکتے ہیں. اس وقت صورتحال بہرحال پاکستان کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں, آج سے نہیں ہیں. اور یہ بات والد محترم کے انتقال کو اب 5 سال ہونے کو آئے ہیں, وہ پچھلے 30 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں حقیقی اسلام نہیں آئے گا تو یہاں خرابی رہے گی, عدم استحکام رہے گا, ہماری سالمیت کو خطرات رہیں گے. اور 9/11 کے بعد تو وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے, ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے ثابت کر دیا کہ اب ہم اللہ کے عذاب کے سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے. یہ قرآن ہمارے پاس ابھی زندہ کتاب موجود ہے, دین کامل موجود ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے بھی حل ہوں گے اور دنیا کی امامت ہمیں ملے گی جس کی خبر اقبال نے دی تھی. لیکن راستہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, واقعی مسلمان بن جائیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.